محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. نماز اسلام کے ارکان میں سے سب سے بہت بڑا رکن ہے. گویا کہ مسلمان کے پہچاننے کی ایک عملی صورت ہے، اور اس کو صحیح طور پہ ادا کرنے کا ہمیں حکم ہے. جس شخص نے اس کی پوری حفاظت کی اور اس کی نماز صحیح ہے تو وہ قیامت میں کامیاب ہوگا. سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ پانچوں وقت جماعت کو پڑھاتے تھے اور صحابہ آپ سے سیکھتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور آپ کے بعد میں لوگوں تک انہوں نے اسی کیفیت کو پیش کیا. آپ نے بھی یہی سمجھایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے. اب ضروری ہے کہ نماز وہی قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. اور نماز جن ارکان کا مجموعہ ہے وہ یہ ہے: قیام، رکوع، سجدہ، جلسہ. قیام یعنی کھڑا ہونا، یہ دو دفعہ ہوتا ہے. سجدے بھی دو ہیں، جلسے بھی دو ہیں، یعنی دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور دونوں کے بعد میں بیٹھنا. رکوع ایک ہے. ان سات کا مجموعہ اس کو رکعت کہتے ہیں. جب ہمیں حکم ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہو، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ نماز کی ہر ایک حالت اس طریقہ پر ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح ادا کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی کہنا غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً یا فعلاً کسی ایک رکن کی حالت بیان نہیں کی، لہذا وہ ہمارے خیال پر یا ہمارے مرضی پر یا ہماری اصلی حالت پر یا ہمارے وہم پر ہوگی. اور قرآن حکیم کا یہ فیصلہ فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، یہ نماز کے لیے آیت ہے. یعنی نماز اس طرح پڑھا کرو جس طرح تمہیں سکھایا گیا ہے. اب ان ارکان میں سے اگر کسی ایک رکن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یا بتلایا یا دکھایا نہیں، تو پھر ہمیں نماز کیا سکھائی گئی؟ نہ صرف سکھائے گی، پوری نہیں سکھائے گی. اور ہمارا یقین ہے کہ ہم کو پوری نماز سکھائی گئی ہے، صرف سوائے کوئی نہیں کہ وہ سجدہ کی سجدے کی تاری کی طرح ہے، نصر سجدے کی طرح ہے.
جب یہ ہے
نماز میں چیزیں
اور اس کی کوئی ذکر نہیں
کر رہے ہیں.
اسی طرح
ایک سے دو بار یا تین بار تک وہ چیز آتی ہے,
جلسے دو بار ہوتے ہیں,
کہاں دو بار ہوتا ہے,
تو اس میں بھی کوئی فرق
مثال تو بتایا
پہلے بیٹھنے کی کیسے بتائی
ہوتے ہیں,
جیسے کا مانا صاف ظاہر ہے کہ وہی طرح کی بیٹھنے کی, جیسے مثلا دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کی کیفیت بتلائی,
پھر دو سجدوں کے بعد بیٹھنا جس کو جلسہ استراحت علماء کہتے ہیں اس کے بیٹھنے کا ذکر کیا, لیکن یہ نہیں کہا کہ کیسے بیٹھے, ہاتھ کہاں رکھے, کیسے بیٹھے, کیونکہ پہلے بیٹھنے کا کیسی بیان کر دی اور یہ کیسی اسی کے موقف کی لحاظ ہے, اس کی تفصیل بیان نہیں کی. اسی طرح فلاد الخصوم چاند یا سورج گرہنے کی جو نماز ہوتی ہے اس میں کم سے کم دو رکوع آئے ہیں, رکوع کے بعد قرات ہے, پھر رکوع ہے, دو رکوع ہے, تو ایک رکوع کی کیفیت تو ہر نماز میں ہے, لیکن کسی روایت میں یہ نہیں آیا, صحابہ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دوسرا رکوع آپ نے کس کیفیت سے کیا. جب ان رکوع میں کوئی کیفیت یا فرض نہیں کھائی تھی آپ نے دوسرا ذہن نہیں کیا. اسی طرح کھڑے ہونے دوسری ہو یا تیسری ہو فرق نہیں بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے پہلے کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا, رکوع کے بعد کھڑے ہوئے تو اس طرح کیا, کوئی فرق صحابہ نے نہیں بتایا. جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائے راست خرید لینے والے, ہم شارع نہیں, ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ اپنے طرف سے تقسیم کریں یا فرق کریں کہ اس قیام کی یہ کیفیت ہے اور اس کھڑے ہونے کی یہ کیفیت ہے, ہم شارع نہیں, یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اقدام کرنا ہے, اس کی نص قرآن میں منع موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. تو یہ اقدام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, بلکہ ہمیں دیکھنا کہ آپ نے جہاں فرض کیا ہے وہاں فرض کرنا ہے, جہاں آپ نے فرض نہیں کیا ہے وہاں ہمیں اپنی طرف سے فرض کرنے کا کوئی حق نہیں. مسئلہ یہ چلا ہوا ہے کہ نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں ہاتھ باندھنے چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے. کافی سالوں کی بات ہے کہ یہ مولانا عبدالحق صاحب مرحوم بہاول پوری کے ساتھ اس مسئلے پر بحث ہوئی, اسی نے اس مسئلے کو چیرا تھا, ہم نے ان کے ساتھ اس پر بحث کی اور جو کچھ بات اس کو ذہن میں تھی اس کے سامنے پہ کچھ دنوں کے بعد آ کر انہوں نے عمل اس سے شروع کیا. جب عمل ہوا تو ان سے اور گفتگو ہوئی, بالآخر جس طرح انہوں نے سمجھایا ہمیں سمجھ میں آ گئی. ہم نے محسوس کیا کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت جو ہے وہ ہاتھ باندھنے سے ہوتی ہے اور یہی کیفیت نماز کی, ہاتھ کھول کے کھڑے ہونا یا کھڑا ہونا یہ نماز کی کوئی کیفیت یا حیثیت نہیں. جب ہم نے عمل یہ شروع کیا تو لوگوں نے فتوے شروع کر دیے. مولانا عبدالحق صاحب مرحوم تو فوراً ہجرت کر کے مکہ معظم چلے گئے, یہاں لوگوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ سندھ سے نئی ایجاد ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پنجاب سے کئی مسئلے نئے نکلے ہیں, لیکن ان پر کسی کو غصہ نہیں آیا اور ہونا بھی نہیں چاہیے, بلکہ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بات ہمیں سمجھ میں نہ آئی یا ہم کو معلوم نہ تھی, ہمیں معلوم ہوئی کہاں سے بھی ہوئی تو ہمیں لینی چاہیے. لیکن تعصب کا برا ہو انہوں نے اس کو یہ سندھی اور پنجابی کا رنگ دے دیا. حقیقت میں ان لوگوں کی یہ جہالت کی انتہا ہے, ہم پر الزام انہیں سونپ دیا. خود ان کے پنجاب کے علاقے میں ضلع ہزارہ کے ایک مولانا ابو اسماعیل یوسف حسین صاحب جو کہ میاں صاحب سید حسین کے شاگرد تھے, انہوں نے
اس کے متعلق رسالہ لکھا ایک عربی میں ایک اردو میں، اتمام الخشوع وضع الیمین علی الشمال بعد الرکوع. اس میں نے یہ بحث کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دلائل وارد ہیں ان سب میں یہی ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھے جائیں. کہیں ہاتھ کھولنے کا ذکر نہیں تو پھر ہم ہاتھ کیوں کھولتے ہیں؟ کس کی تیاری کرتے ہیں؟ کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ تو یہ تو ہم سے پہلے کی بات ہے. اور اسی طرح حافظ عبداللہ صاحب بڑی مرحوم نے اپنے رسالہ احسان الیدین کے اندر یہ قبول کیا ہے کہ دہلی میں چند لوگ ہاتھ باندھتے تھے. اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ میرے خیال میں ہم تو دنیا میں پیدا بھی نہیں. اور اسی طرح پھر ان کے شاگرد خلافت وہ بھی ضلع ہزارہ سمجھیے، وہاں بھی جماعت کا ایک مقتدر عالم علامہ خان مہدی زمان جس کے نام سے عام لوگ واقف ہیں، وہ خود ہاتھ باندھتے تھے. حالانکہ ان کی تحقیق ہم سے بھی پہلے تھی. ہماری سب سے پہلی ملاقات ان سے بٹالے میں ہوئی تھی پارٹیشن سے پہلے، جس وقت ہم خود ہاتھ نہیں باندھتے. اور انہوں نے اس پر کافی علماء کے ساتھ بحث کی. چنانچہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں نے کئی علماء کو کہا ہے کہ بھائی جب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ باندھتے تھے، کھولنے کا کہیں ذکر نہیں پڑی ہے، فرق ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے اس کے لیے، یہ ہمیں تشریح اپنی طرف سے جائز نہیں. بہرحال وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، ہم نے ان کو دیکھے ضرور تھے لیکن ہم سے پہلے وہ آمن. بنگال میں مولانا محی الدین صاحب بہت بڑے عالم ہیں، واللہ عالم اب وہ زندہ ہیں یا نہیں. ان کا فرزند مولوی محمد الیاس اور دوسرے اور شاگرد یہاں لاہور میں مسجد قدس میں پڑھتے تھے، جو مجھے ملے تھے وہ سب ہاتھ باندھتے تھے. چنانچہ ان کے والد مولانا محی الدین صاحب کو میں نے یہاں سے رسالہ بھیجا تھا، زیات الخشوع اردو جو ہمارا لکھا ہوا ہے زیات الخشوع، بوزل یدین فی القیام عباد الرکوع، الملکبی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا. یہ ہمارا اصلاح سب کا ہاتھ ہاتھوں ہاتھ لوگوں میں پہنچ گیا ہے. یہ اشارہ میں نے مولانا محی الدین صاحب کو بنگال میں بھیجا. انہوں نے شکریہ کا مجھے خط لکھا کہ آپ نے الحمدللہ احیاء سنت کے لیے آپ نے کتاب لکھی ہے اور اس کی مدد کی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا، بڑی اچھی تحقیق کی ہے. اب ہم اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں کہ کیا یہ ہماری ایجاد ہے یا پہلے یہ بات بھی موجود تھی. ملتان میں مولانا عبد التواب صاحب مرحوم جو کہ شاگرد تھے مولانا ضیاء الحسن صاحب مرحوم شیخ الکل کے، ان کے صاحبزادے مولانا عبد الودود صاحب بہت بڑے عالم ہیں، وہ اب تک بقید حیات موجود ہیں. ان کا بھی یہی مسلک ہے. حالانکہ ہمارے ملاقات یعنی ہمارے اس مسئلے میں گفتگو سے پہلے ان کا یہ مسلک تھا اور ان کی اپنی یہ وضاحت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا، صرف دلائل میں نے دیکھے کہ دلائل میں صرف یہ تھا کہ عام حکم ہے کہ ہاتھ باندھے ہی جائیں، کھولنے کو ذکر نہیں کیا، میں نے عمل کیا اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا. ہم سے وہ پہلے عالم ہے. اب مولانا بتائیں یا ہمارے مہمان بتائیں کہ کیا یہ ہماری ایجاد ہے یا بقول شاعر نمن تنہا دہی میں خان مستم جنے دو شبلیو اتا شد مست. بعض مہمانوں نے ہم پر بدعتی کی فتوا بھی لگائی ہے، لیکن وہ بچے سوچیں کہ ان کی اس فتوا سے کون کون بچ سکتا ہے. مولانا اسماعیل صاحب غزنوی مرحوم، اس کو بھی آپ جانتے ہیں، پرانے عالم ہیں اور ہمیشہ حکومتی سعودی میں آتے جاتے رہتے تھے. وہ بھی خود اس بات کا اس کے قائل تھے، مجھے کوئی اس بات کا علم نہیں تھا سن 47 میں جس سال پارٹیشن ہوا تھا ہم حج پہ جا رہے تھے, انگلستان جہاز پانی میں ہماری یعنی سواری تھی, سوا ہم اس میں کر رہے تھے. تو اس وقت جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے تھے کیونکہ سب اکثر غیر عربی تھے, تو اعتراض میں ایک بھر کا اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ یہ شخص رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھتا ہے. علاج ابھی ہم کو تازہ ہوا تھا, کوئی ایک سال کے قریب ہوا تھا کہ ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. تو اکثر شکایتیں علمی جو تھی وہ مولانا اسماعیل صاحب کے پاس جاتی تھی, ایک تو عالم مشہور تھا, دوسرا یہ کہ حکومت کی طرف سے ان کو عزت ہوتی تھی اور ان کو مقام ہوتا تھا, افسر اور یہ کیپٹن وغیرہ سب اس کی عزت کرتے تھے, لہٰذا لوگ اس کی طرف زیادہ مراجعت کرتے تھے. چنانچہ اس کے پاس شکایت لے گئے جن میں کچھ اہل حدیث بھی تھے. یہ قصہ خود مولانا نے مجھے خود سنایا, جا کے شکایت کی کہ بھائی ہاں ایک تو اور تو اور ہم نے ایک اور بات دیکھی کہ رکوع سے سر اٹھا جائے یہ ہاتھ بھی باندھتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے آگے کہ بھائی ہاں یہ بات ثابت ہے میں خود باندھتا ہوں. جب مولانا یہ مجھے بات سنی میں نے کہا ہاں مولانا آپ بھی باندھتے ہیں, ماشاءاللہ یہ تو واقعہ وہی ہوا کہ امام احمد کے سامنے کسی آدمی نے کوئی مسئلہ پوچھا, امام صاحب نے اس کا فتویٰ دے دیا. تو ایک شخص کہتا ہے کہ جناب امام اسحاق بن راہوے سے یہی فتویٰ پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا جو آپ نے دیا ہے. تو فرمایا اجاد لقد ظننت ان احدا لا یتابعنی علیہ, بہت اچھا کیا اس نے یہی جواب دیا, اگر اسحاق نے بھی یہی جواب دیا تو بہت اچھا دیا, میرا تو خیال تھا کہ کوئی میرے ساتھ اس میں موافق نہیں ہے, میرے فتویٰ میں کوئی میرے ساتھ موافق نہیں ہے. میں نے مولانا سے کہا کہ مجھے تو وہ بات یاد آتی ہے, میں مجھے کہا ہوں کہ آپ ہی میرے مسلک کے تھے. پھر ان سے میں نے یہ کہا کہ جناب مجھے سننے میں آیا ہے, مولوی عبدالحق صاحب مرحوم اور بعض اور دوستوں نے سنایا کہ نجد کا بادشاہ مولانا علامہ امام عبدالعزیز ابن سعود رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ہاتھ باندھتے تھے رکوع سے اٹھنے کے بعد. تو یہ کیا بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں صحیح. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور ہمیشہ علمی ان کے ہاں مجالس ہوتی تھی, تو یہ چیز ہمارے نکالی ہوئی یہ صحیح نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو سرزمین حجاز سے پہنچایا اس پہلے حج پر, تو وہاں ہم نے کئی لوگوں کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا, بعض سے گفتگو بھی کرتے تھے, بلکہ اس وقت اصل نماز کی جو امامت کرتا تھا شیخ عبداللہ وہ دراصل قاضی جو چیف جج تھا حجاز کا اس وقت قاضی محمد شیخ محمد جس کو ملک سعود بادشاہ اپنے باپ کی جگہ کہتا میرا باپ ہے اس کا بیٹا تھا, وہ خود ہاتھ باندھتا تھا. تو دو چار دفعہ تحقیق کے بعد میں نے اسے گفتگو کی اور مجاہد نے مجھے یہ بتایا کہ ابھی تو کافات پر جانے کا وقت ہے, لہٰذا افات پار ہونے کے بعد ہم بات کریں گے. پھر گفتگو ہوئی اور مجھے بتلایا کہ حدیث اس نے الفاظ یہ کہ ان کا بخاری تھی صحیح بات بخاری موجود ہے. میں نے کہا ہاں دیکھی. اس نے کہا کہ اس میں کیا دیکھا ہے, ہاتھ باندھنے کی روایت دیکھی یا کھولنے کی دیکھی ہے؟ میں نے ہائے تو باندھنے کی. اب چھٹی صورت اس کے متعلق آپ سنیں, ہم خدا آپ سے پوچھتے ہیں کہ صلاۃ القصور چاند سورج گرہن کی نماز میں چڑھ کر کے ہمارے علماء رکوع کرتے ہیں پھر کھڑے ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, رکوع کرتے ہیں پھر رکوع کرتے ہیں, اب رکوع کے بعد جب کھڑے ہو کے پھر ہاتھ باندھ دیتے ہیں یہاں, اب ان سے پوچھو یہاں ہاتھ باندھنے کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں کہ یہاں رسول اللہ ہاتھ باندھے ہیں سوائے اس کے لیے کھڑا ہونا ہے. ہاں یہ قبیل کہو گے کہ کیا ہے تو اس کی بات آگے آتی, یہ یہاں نہیں چلے گی. یہاں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھڑے ہو کے ہاتھ باندھتے, چلو اس کو بھی چھوڑیے, جنازے نماز میں کیا کہو گے؟ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کوئی ہے صحیح ہے ہاتھ باندھنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھنے کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہاتھ باندھتے تھے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ دوسری رکعت میں ہاتھ کیوں باندھتے ہو, سب کی دلیل یہ ہے کہ جب کھڑے ہو,
تو دوسری جگہ پہ اس کو عموم مانتے ہو, یہاں خاص ایک کام سے خصوصی دشمنی.
یہ تو وہی بات ہے کہ واقعے کے لیے منتقل امام کے پیچھے تصویریں بھی پڑھے, سبحان اللہ بھی پڑھے, تشہد بھی پڑھے, رکوع سجدے کی تصویریں بھی پڑھے, لیکن فاتحہ نہ پڑھے, اس کے ساتھ خاص دشمنی.
یہاں بھی یہی بات ہے, اسی روایت سے جنابے کے لیے استعمال کیا جائے, قصوم کے لیے استعمال کیا جائے, استسقاء کے لیے استعمال کیا جائے, لیکن یہاں
یہ بات صاف ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہاتھ جب کھڑا ہونا ہے ہاتھ باندھنا ہے, یہ بات واضح ہے.
اب یہاں لوگ آپ کے سامنے ایک روایت پیش ہوئی جو بالکل اپنے مطلب میں واضح ہے, اس کو کسی طرح حد کرنے کا کوئی چارہ نہیں, بشرط ایک انصاف ہو. بعض کہتے ہیں جی ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال شروع کی اور ہاتھ اللہ کر کے ہاتھ باندھا, پھر آپ نے رکوع کیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, اس میں دوسری دفعہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے, دوسری دفعہ ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے, لہذا ثابت ہوا کہ وہ پہلے کام میں باندھنا چاہیے. حالانکہ یہ کوئی قاعدہ نہیں, یہ جب ہو کہ اس میں دوسرے قیام میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں کسی دوسرے عمل کی جو ہے وہ تشریح ہو یا بیان ہو, وہ کوئی بیان نہیں. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ صحابہ نے نقل کرتے وقت جو چیزیں ایک کیفیت کی ہوتی تھی ان کی ایک ہی کی بیان کی, اب اسی روایت میں پہلے سجدے کا بیان, اسی روایت میں جو آپ بیان کرتے ہو اس میں پہلے سجدے کا بیان, سجدہ آپ نے کس طرح کیا لیکن دوسرے سجدے کی کیفیت بیان نہیں, تو وہاں کیا کرو گے؟ کہو گے وہی سجدہ ہے, کیونکہ کیفیت میں فرق نہیں اس لیے وہ چیز بیان کی. یہاں بھی یہی, کیونکہ کیفیت میں فرق نہیں لہذا وہی فرق نہیں, اس میں کوئی اس چیز کا انکار نہیں, بلکہ وائل کی روایت مسلم احمد میں آئی. ایک جگہ مسلم احمد میں تو یوں کہا کہ آپ نے اللہ اکبر کیا, پھر آپ نے رکوع کیا, پھر آپ نے سمی اللہ علیہ وسلم کیا, اور میں نے آپ کو ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا, قیام بھی ذکر کیا, رکوع بھی ذکر کیا, پھر دوسرا قیام بھی ذکر کیا, اب یہاں کیا کہو گے؟
تو یہ کوئی تعویل یہاں نہیں کر سکتی.
روایت اپنے معاملے میں بالکل صاف. دوسری روایت اس کے لیے بخاری شریف کی ہے, جس کے الفاظ یہ ہیں کہ کان
روایت سب تک مناسب ہے, اس کی بہنا مثال.
دوسری روایت صحیح بخاری جس میں یہ الفاظ ہیں کہ سہل بن سعد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان ناز یو مرون این یدا رجل یدا حلیمنا علی ذراع اہل یسرا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حکم یہی تھا سلسلات اور ذراعی سلسلات, حکم یہ تھا کہ نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بایاں پر رکھیں, دایاں ہاتھ بایاں پہ رکھیں نماز میں. اب نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک ہے نماز, اس کا سارا نماز السلام علیکم شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر شروع کے ساتھ ختم ہوتی ہے. نماز میں ہاتھ دایاں بایاں پہ رکھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے حالت دوسری بیان ہوئی ہے, دوسری حالت بیان ہوئی ہے کہ آپ کو رانو اور گٹو پہ رکھتے ہیں, رکوع کے لیے بھی دوسری حالت تو آپ گھٹنے پہ رکھتے تھے, یہ بھی نکل گیا. سجدے کی آئے کہ آپ زمین پہ رکھتے تھے تو یہ حالت اس میں داخل نہیں. اب باقی کیا منہ کی حالت کھڑے ہونے کی حالت ہے. اگر آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ رکوع کے بعد جو قیام ہے وہ اس میں داخل نہیں, تو اس کے لیے دوسری کیفیت بنائے, اس کو نکال دیں. جیسے سجدے کی رکوع کی جلسے کی دوسری کیفیت بیان کی گئی, ہم سمجھ گئے کہ یہ منہ میں داخل نہیں ہے سلسلات میں, اسی طرح اس کو آپ نکالیں تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل لائیں, ورنہ سب اس میں داخل ہے. سلسلات کہنے سے قیام قعدہ رکوع جلسہ ساری نماز کا یہی کیفیت کا ہاتھ باندھ دایا بائیں پہ رکھتے, لیکن کیونکہ رکوع کے لیے دوسری کیفیت آ گئی, سجدے کے لیے آ گئی, جلسے کے لیے آ گئی, تو وہ اس سے استثناء ہوگی نکالی جائے گی. لیکن آپ اگر قیام ثانی کو یعنی رکوع کے بعد قیام کو نکالنا چاہتے تو اس کے لیے کیفیت بھی چل دوں گئی. جیسے اتنا بیان ہونا دلیل یہ ہے کہ وہی حال جو وہی ایک ہی طرح کے قیام ہے اس لیے اس کو نہیں نقل کیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے جو قیام کی حالت کے لیے واضح ہے اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, یہ حدیث بھی منقول ہے, مجموع سواج میں روایت موجود ہے ابن عباس سے کہ سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا انما الانبیاء امرنا, ہم جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں سب کو یہ حکم ہے اللہ کا, تین چیزوں کا حکم ہے ہم کو, تاجیل فطرنا و تاخیر سہورنا و نزا ایماننا علی سمائے. ایک تو ہم روزے کے افطار کرنے میں جلدی کریں, دوسرا یہ کہ روزے رکھنے میں سحری میں ذرا دیر کریں اور اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھوں پہ رکھیں نماز کے اندر. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی یہ روزے کو افطار جلدی سے کہو یہ فرضی روزہ مراد ہے یا نفلی, تو اگر آ کے بیوقوف یہ بات تو کہنے کی روزہ جو ہے اس کے لیے حکم. اسی طرح اگر آپ سے کہا جائے کہ سحری کے لیے تاخیر کرو, سحری کا اسی مراد ہے فرضی روزے کی یا نفلی, نفلی میں کون سا روزہ ششی جی کے یا ایام تیز کے جو ہر مہینے میں تین روزے ہوتے ہیں یا ذوالحج کی نائی تاریخ نو تاریخ کا یا محرم کے روزے یا کون سا یا عام روزہ یا کم کم. تمہاری بات پاگل بنتی ہے, جو بھی روزہ ہے اس میں تاخیر کرنی چاہیے حتی امکان سحری میں, یعنی پاؤں پھٹنے سے پہلے شروع پھٹنے سے پہلے ہو جائے. اسی طرح یہ بھی ہے کہ نماز جو بھی ہو کیونکہ حقوق اس میں داخل نہیں ہے, سجدہ اس میں داخل نہیں ہے, جلسہ اس میں داخل نہیں ہے کیونکہ ان کی کیفیت علیحدہ منقول ہے علیحدہ مرضی ہے ثابت ہے, باقی حالت قیام کے کھڑے رہنے کی چاہے قبل رکوع ہو چاہے بعد ہو چاہے فرضی ہو چاہے نقدی ہو پہلی رکعت ہو دوسری تیسری چوتھی ہو یا استسقاء ہو یا عیدین ہو یا قصوف ہو جنازہ ہو, جب کھڑا ہونا اس کے لیے حکم ہے. یہاں یہ سوال ہی غلط, اگر یہ فرق ہوتا تو خود رسول اللہ ہم خود فرق کرتے, آپ نے تو فرق نہ کیا, ہمیں کیا ہے کہ یہ فرق کریں, ہم شاعر ہیں ہم لہم شوقا شاہ الدین معلوم یادم دے اللہ, کوئی دوسرا تمہارا شہید ہے اللہ کے ساتھ جتنے شہید بنا دیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید اللہ کے حکم سے پیش کی یا اللہ کے حکم سے پیش کیا, ہم اپنی جگہ ان کو تقسیم کیوں کرتے ہیں, کوئی حق نہیں کسی کو نہیں. اس قسم کے ادلہ بہت سے ہیں اور نماز کی کیفیت ہی ہے, نماز کی حیثیت کوئی نہیں, اس کے علاوہ نماز کی کوئی صورت ہی نہیں, آپ کھول کے کھڑا ہونا یہ نماز کی کیفیت ہی نہیں. اب خود اس بات کو آپ تسلیم کہیں گے, آپ مولویوں سے فتویٰ پوچھیے کسی قبا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو تو جائز ہے, کوئی مولوی اس کے لیے جائز جواز کا فتویٰ نہیں دے گا. جس کا ضعیف کو ضعیف ضعیف کی معلومات قرآن حدیث کی ہے وہ اس بات کا کبھی جواز کا فتویٰ نہیں دے گا. تو اسے پوچھو بھائی دلیل کیا ہے اس کی, اگر جس چیز کو ناجائز کہتے ہو اس کی قرآن میں منع ہو یا حدیث میں منع ہو, منع کہاں منع دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کے سامنے, قبر کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ. منع کہاں منع دکھاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کے سامنے, قبر کے سامنے یا مردے کے سامنے یا زندے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو نہ ہو, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کسی حدیث میں, کون سے کتاب میں ہے یا کسی آیت میں کون سے پارے میں, کوئی دلیل نہیں بتلائیں گے. دلیلوں کی یہ ہوگی کہ بابا یہ نماز کی کیفیت ہے, نماز میں انسان اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے, دایاں ہاتھ بائیں پہ رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ حالت مخلوق کے سامنے نہیں ہو سکتی, نماز ہی دوسرے کے آگے نہیں ہو سکتی, جیسے رکوع کی کیفیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی ہے, سجدے کی کیفیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی, تو یہ قیام کی کیفیت کسی اور کے آگے, قیام قم للہ قائم کی نماز پیش کرتے ہیں کسی اور کے آگے یہ قیام نہیں ہو سکتی. جب آپ نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ جو نماز کی کیفیت ہے اس کیفیت کے ساتھ غیر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جائز نہیں, پھر سے ہم آپ سے معاف کریں, دلیل بھی آپ کی معقول ہے، لیکن حمزہ پوچھے کہ ہاتھ کھولے کھڑے رہنا یہ نماز کی کیفیت ہے؟ اگر یہ بھی کہ کھڑے ہونے بھی کسی کے سامنے کھڑے مت ہو، ہاتھ لٹکائے ہوئے کسی کے سامنے کھڑے رہو، نہ خبر کے سامنے نہ آدمی کی باتیں کرتے ہوئے کھڑے رہتے، کسی اور صورت اختیار کرو، پیچھے باندھ لو یا اوپر لمبے کر دو یا کوئی ایسی صورت بنا لو، ہاتھ باندھے رہنا اور لٹکائے رہنا دونوں صورت میں کسی کے آگے کھڑا ہونا تم کو یاد نہیں ہو؟ یہ اتنی واضح بات ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل بھی سمجھ سکتا ہے کہ جب تم خود کہتے ہو کہ نماز کی حیثیت کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتی ہے، جو انسان نماز جس انداز سے پڑھتا ہے وہ انداز کسی اور کے آگے نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر یہ انداز نماز کا کسی اور کیا کیسے کرتے ہیں؟ سب لوگ نماز کا فعل نہیں ہے، بالکل ایک ایسا فعل ہے جو سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی کھڑا ہے نماز پڑھایا نہیں پڑھایا. یہ ہاتھ باندھنا یہ ایک ادب اور تعظیم کا لفظ ہے جس سے انسان اپنے مولا کے سامنے ایک سائل کی حیثیت سے ظاہر ہوتا ہے. نبی کے پیشے خدا لمد جا ستائش کو نہ دست بابا نہن. تو احادیث کی روح سے یہ ہے، اور جو لوگ ہمارے مہربان اس چیز کو پسند نہیں کرتے ان کا پہلا تو الزام یہ تھا کہ یہ سندھیوں کی ایجاد ہے. بھائی سندھی کسی بات کی شہید نہیں ہے، شہید اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، اس سے جو اللہ نے سمجھ اس کے مطابق عمل کرنا ہے اس کا جواب ہم نے دے دیا. دوسری بات وہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اڑاتے بعد یہ ہے کہ نماز کے شروع کرنے کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے، اللہ کر کر کے ہاتھ باندھ لیے، اب جب رکوع میں جاتے تو ہاتھ ہمارے کھل گئے، اب دوبارہ باندھنے کے لیے دلیل چاہیے. یہ جتنا سوال بھدا اور بےہودا ہے اتنا ہی غلط ہے، خود اس کے مخالف ہیں. اگر ہم پوچھیں کہ رکعت پوری کر کے پھر اٹھتے ہو پھر کیوں باندھتے ہو؟ اور نماز کے اندر نماز میں ایک دماغ کھل گیا اب دوبارہ کیوں باندھتے ہو؟ چاہے 50 رکعت سے بھی جائے باندھنے کی دلیل چاہیے کسی حدیث میں یہ تو نہیں کہ آپ نے دوسرے کا نماز باندھ لی، ٹھیک نہیں، کوئی صورت نہیں. اگر یہ کہو کہ کھڑے ہونے کی حالت آ گئی تو وہاں بھی کھڑے ہونے کی حالت آ گئی. اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہاتھ کھل گئے رکوع کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ختم ہو گئے رکوع کی وجہ سے، گھٹنے پہ رکھنے ہیں اس لیے. جب وہ ہاتھ ختم ہو گئے پھر وہ کھڑے ہونے کی حالت آ گئی تو پھر وہی آزمان نہ ہوگا، جب کھڑے گا بات ہوگی چلو یہ بھی نہیں مانو آپ. اب آپ بتائیے آپ نماز کے اندر پہلی رکعت کے اندر مثلا سورج سجدے کی آپ لوگوں کو سجدے والی سورج جس میں سجدہ تلاوت کا آتا ہے، جیسے ہمارے بھی مقابل ہے حدیث کے مطابق کہ جمعہ کے دن سجدے کی نماز میں پہلی رکعت میں سورج سجدہ پڑھتے ہیں اور پھر سجدہ تلاوت کر دیا جاتا ہے. ہم پوچھتے ہیں موریوں کو سجدہ تلاوت کے بعد اٹھ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ بندے ہوئے تھے اللہ صاحب نے ہاتھ باندھ لیے، اب سجدے کے لیے ہاتھ کھل گئے آپ کے، اب پھر کیوں اٹھتے ہو؟ اب کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ اس کی کیا دلیل نہیں؟ یعنی جو آپ کے ذہن میں آ جائے آپ کی طبیعت قبول کر دے آپ کے بڑے کہیں وہ شریعت ہے دوسری نہیں، تو پھر تم وہ مکلف نے کیا بات ہے؟ تقریب کی نقل وغیرہ پیچھے تم گھر بھی کر رہے ہو ضرور کیا ہے؟ یہ بیماری میں خود مبتلا ہو بیماری کی تنقید کر رہے ہو؟ یہ تو سوال ہی نہیں، یہ تو خود تو مکا رہے ہو، یہ تو کوئی ضرورت نہیں اس بات کا. ضرورت ہے کھڑے ہونے کی حالت، جب بھی کھڑے ہونے کی حالت آئے تلاوت کے بعد آئے رکوع کے بعد آئے سکار پوری ہونے کے بعد آئے سانس دے کر دبا ہاتھ میں کھڑے ہونے کے ہاتھ بند جائے جس نماز میں بھی ہاتھ بند ہے وہ نماز میں پڑا، یہ وہ نہیں کر سکتا. بعض یہ کہتے ہیں کہ چونک دوسرے قیام میں قیرات نہیں اس لیے آپ نہیں مانے جائے. بھائی یہ قاعدہ آپ نے کہاں سے لایا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود قاعدہ نہیں؟ ان کے بعد تمہارے قاعدے کے مطابق چلیں گے؟ یہ قاعدہ کس حدیث میں کہ جب کیا تو وہ ہاتھ باندھو؟ یہ کہا حدیث میں جو دم کھڑے ہوتے کیس کا سوال ہی نہیں. یہ الفاظو علاقہ رکھتا ہے جب آپ پر چپانے والے ہوتے تھے تو ہاتھ باندھ پھر تو بات ہو جاتی ہے، یا تو حدیث میں الفاظ بڑھاؤ. یہ تو وزائن کا کام ہے جو حدیثیں بناتے ہیں، یو پی الفاظ اپنا بڑھاؤ جس طرح اور لوگوں نے اپنے متن کی حدیثیں بڑھائی ہیں، یہ بڑھاؤ. کان قائم ان سے سراد ہوا قائم، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے پڑھتے تھے تو ہاتھ باندھتے تھے، یہ فرق ہے. حدیث میں ہے لائٹ بینڈ پر رسولوں کا کہنا یہ جھوٹ نہیں ہے. من کا لگا نہیں متمل کے بعد مکان میں نہ آدمی نہیں آئے. جو کچھ سرکار پوچھے جھوٹ بولتا ہے جہاں اپنی جگہ بنا لے خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ افواہ کے دل نہیں, یہ آنکھ کھڑا ہونے کی حالت ہے. ذکر یہاں قید کی قطر نہیں, یہ خود اس بات کے تم خراب ہو جاؤ گے. خراب رواج میں دوسری تکبیر کے بعد پہلی تقریبات کیا پڑھتے ہو, دوسری کے بعد درست, تیسری کے بعد دعا, تو پہلی تکبیر دوسری کے بعد کھول دیتے ہو. نہیں ابھی سلام کے ہاتھ باندھے ہوئے کیوں باندھتے ہو؟ خیال کے لیے ہے مقتدی کے مقتدی کو جاری نماز میں فاتح کے سوا الگ پڑھنے کی یاد نہیں. صاف فرمایا فلا تفعلوا تقعوا بشيء من القرآن لا جاهز القرآن الا بم القرآن. جب کہ جاہر میں کروں تو میرے پیچھے فاتح میں اسے پڑھو. اب آگے بنا اب کیا فجر میں لمبی ہوتی ہے اس کا مانا وہ فاتح پڑھ کے نہیں کیا ہوں گے. اسی طرح جب تک تم سنا پڑھتے ہو سمان کر اللہ ہم پڑھو یا اللہ ہم بات پہلی پڑھو جو بھی سنائی ہے اور ابھی تک صحیح پڑھتے پھر تین لمبی دعا تب تو ہاتھ نہ باندھے. جب قرآن شروع کرے ہاتھ باندھے تو یہ کرو. بڑے حدیث کے طور پر یہ ہے حدیث کے روح سے میں آپ کا یہ قاعدہ توڑتا ہوں کہ قید کے ساتھ یہ شرط نہیں ہے. کیوں حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اللہ ہو کر کے ہاتھ مانگ لیے اور خود حضور ایک حدیث ہے بخاری میں کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت اس قاعدہ کو بین تکبیر اور قیاد ما تکل دیا اللہ پر کہہ کے آپ شروع قیاد شروع کرتے ہو درمیان میں چپ رہتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اب ہاں میں اللہ عمد بہنی بہنے آخر دعائیں پڑھتا ہوں. اب یہ کافی دیر درمیان ہوگی اور ادھر دونوں کو گھوم رہا ہوں. ادھر یہ حدیث ہے کہ قیاد اور تکبیر کے درمیان میں فرق رہا تھا سمجھا ہی بات. اور ادھر یہ ہے کہ آپ اللہ کر کے ہاتھ باندھتے تھے. اب بتاؤ قیاد کے غیر حالت میں ہاتھ باندھے یا نہیں سمجھا ہی بات. یعنی قیاد کی حالت نہیں تھی, ابھی قیاد شروع نہیں ہوئی آپ نے ہاتھ باندھے ثابت ہو گیا کہ یہ قیاد کے ساتھ خاص نہیں. مانا سرابر دیر تم کے پاس ہاتھ باندھتے یا مختلف کھاتے پڑھ کے ہاتھ کھڑ باندھتے میں یہ پورے کیا نہیں باندھتی ہوں. تو اصل میں کھڑے ہونے کی سنت ہے قیاد کے ساتھ کہا پڑی اچھا چلو اس کو چھوڑیے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, انہیں کہا کہ میں کچھ قرآن نہیں پڑھ سکتا, مجھے کچھ چیز بتاؤ میں اور نماز پڑھوں. تو آپ نے اس کو کیا بتایا؟ ایک دور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ و لا حول ولا قوۃ الا بالله یہ پڑھو. یہ کہا تھا اس کو اہل سنت نے صحیح حدیث. اب یہی فتوا آپ بھی دو گے یا کوئی حدیث کے خلاف اور فتوا؟ اس کو فاتح نہیں آتی ہے. جب تک سیکھے نماز پڑھے یا نہ پڑھے پڑھے کہو گے پڑھے پڑھے تو پڑھے گا یہی پڑھے. اگر یہی پڑھے تو اس میں کیا کرے؟ شرط تو اس کو نہیں آتی ہے ہاتھ باندھے یا کھولے اس کے لیے کیا کرنا آپ پر اس کو کیا کہو گے؟ اور یہ عقل اور قیاس کا گھوڑا یہاں نگلا ہو جائے گا نہیں چل سکتا بھائی. یہاں تو وہ جو رسول خدا خدا ان کے الفاظ ہیں اسی پر ایمان رکھنا ہے قائما جب بھی کرا بات مانو. جتنا اس بات میں لمبائی کرو گے سمجھو گے. یہ یاد رکھے ہاتھ کھولنے والے جتنی تعلیم کریں گے گلے میں ان کے پڑے گی. تو یا کب قانون ہے کہ ہاتھ باندھنا جو ہے وہ کھڑے ہونے کے ہاتھ کے لیے جاؤں. یہ اور بات ہے کہ بس ایسے ہی یعنی جو پٹی والا طریقہ ہے چار جائے پانی روپئے بن کے بیٹھ جائے وہ بات اور ہے, لیکن جتنی تعلیم کریں گے انہیں گلے میں پڑے گی. کوئی چار سکھلا سکھا نہیں. مان لو یہ کہتے ہیں یہ تواتر چلایا ہے اوپر سے, تواتر چلایا ہے یہ دلیل ہے یہ نیا احداث ہے. کیا کہیں امید کا دور چلا گیا. جہاں تحقیق ہوتی تھی تحقیق کی عزت ہوتی تھی تحقیق کی قدر ہوتی تھی وہ ہمارا چلا گیا. اب کیا ہے؟ اب تعصب پارٹی اور ہمارا مذہب ہمارا طریقہ ہمارے بزرگ یہ چیزیں آ کے پڑی ہیں ان چیزوں نے ہمارا قدم توڑ دیا. میں پوچھتا ہوں تواتر یہ ہے کیا؟ ہماری تواتر یہ چیز کیا ہے؟ تعلیم تو کہو پہلے یہ ہے کیا؟ کافروں نے سب سے پہلے یہ دلیل دی. جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم یسمعون لکم اذ تدعون او ینفعون لکم او یضرون, جن کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پاس سنتے ہیں, انہوں نے سفارش السلام صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ مرے دن آپ آنا کلا یہ فرو مرے اللہ کے لیے ہوتی ہے، ان کی احسانی ہے، ان کی دلی کرم کی کہ جو سنے پکار کو سکھایا ہے نہیں سناتی ہے، جو رسان السلام دے سکتا اس کو یہ دلی ہوتی ہے نا، اگر ان کے اندر یہ وقت ہے اللہ کو اسی پکار نہیں کر سکتا ہے، وہ میرے نقصان کا مالک ہے، اگر یہ بھی اس کے مالک ہے مکاؤ یہ کی دلی، اس دلی کے بغیر کیا کہا؟ بل وجہ بالا کلار کے فارمول، ہم تو بڑوں کو دیکھتے آئے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کام کرم ان کا اتنا وجہ آپ آنا امتی وہاں مفت دوں، ہم اپنے باپ داداؤں کو طریقے پہ دے کر چلے آئے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم کرتے ہیں، مفت مفت کے پیچھے اتنا کرتے تو میں تمہیں نہیں کر سکتا، میں تمہارے فقہاء دلیل کو چار بتلائیں اسلامی صحیح، لیکن جن کے پاس فرض میں وہ چار ہیں قرآن حدیث اجماع اور قیاس، اب یہ پانچویں دلیل تم نے کم سے نکالی، کس حدیث نے لکھی ہے بتاؤ صحیح، چاروں فقہ اٹھائیے، حنفی شافعی مالکی حنبلی چاروں کو اس میں فقہ ہمارے پاس دس لاکھ کے دکھاؤ کہ یہ بھی لکھا ہے یہ بھی تو پانچویں دلیل ہے، یہی چار دلیل ان کے پاس، اب یہ کم سی دلیل ہے، کبھی تمہیں خبر کر رہی ہے کہ کیا کیا ہوا ہے، تو دلیل یہ شرط ہے کہ وہ سماع پر محمول ہو یا پھر خوش پر محمول ہو، یہ ایک دوسرے کو دیکھے یا سنے، کوئی ایک آدمی لاؤ جو ہر بھی بیان دے کہ میں نے باپ کو سنے دیکھا اور میرے باپ نے کہا میں نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ کہے میرے استاد کو دیکھا، وہ کہے میں نے کسی سمجھ کے سمجھ سمجھ دی ہے، جسے فوراً جسے میں فلام کے پاس پڑا فلاں سرکار سرکاری کی ہے ابھی سال فلان فلا اس طرح کو اس کو دے دیا، اور اس کا تو نہیں تو یہ کیا سنا آسمان کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے آٹھویں صدی میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ نکالا، تین طلاق ایک ہوتی ہیں، فکر آپ کی بھری ہوئی ہے کہ سب لوگوں کا دیکھو تین ہوتی ہیں، امام صاحب نے حدیث دار کر دی، حدیث پہلے ہی موجود تھی، انہیں مسئلہ پیش کیا، سب سے ان کو اتنی تکلیف دے دی گئی اور ان کی سنت بڑی یہی دلیل دی، کوئی اس کا قائل نہیں ہے، یہی تمہارا تباہ تو امریکی نے پیش کیا، تم ہو اس طرح تو میری کو تھکا دیا، میں یہاں اس کو گلے میں پکڑ لیے تھی، وہاں اس کو تباہ تو امریکی کو تھکا دیا، نہیں بھائی ہم کسی کو نہیں مانے گا حدیث کا دیے اور یہاں اسی کو گلے کا ہار بناتے، یہ انصاف ہے، اگر اس معاملے میں تم صحیح ہو تو دیانت کا تقاضا یہ ہے اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں اگر ٹھکا تو کبھی ٹھکا کیا کہا نہیں ہوتا ہے، اب جس کے پاس جاتے ہیں وہ یہی کہتا ہے، جو لوگ کلاس پاسی کرتے ہیں ختم کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے شروع سے سنتے آتے یہ ہمارا شروع کا طریقہ ہے، تو ان کو آپ کیا کرتے ہو، مگر شروع کا طریقہ تم کہتے ہو تم حدیث میں اس کی رجوز نہیں ہے، لہٰذا یہ تواتر وہاں تک نہیں پہنچتا، نہیں کہ ہمیں ہم زیادہ کہیں گے تو اگر تم جو کہتے ہو نیاز میں ہم بڑوں سے کرتے آتے ہیں یہ ہمارے تواتر عمل یہ تم ان کو یہ کہتے ہو کہ تمہارا تواتر آگے نہیں جاتا، آگے جاتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبوت ہوتا، آپ کے یہاں ثبوت نہیں ہے، آپ کے یہاں سمجھ نہیں ہے، آپ نے یہی کہا کہ میں آگے ہوئی اگر ہمارے دن روز جس نے ہمارے دین میں بات نہیں جائی وہ رد، ہم بھی آپ کو یہی بات کہتے کہ تمہارا تواتر رسول ہم کو نہیں جاتا، اگر یہی بات ہوتی رسول ہم نے کھولنے کا ذکر ہوتا ہے سال کا ذکر ہوتا کہانی وہاں تو بندہ ہی ہوتا بات نہیں بات نہیں کر سکے تم نہیں چیز ڈال دی ہم کیا کہاں آپ کی بات، اس کے علاوہ کئی مسئلوں میں تبدیل آئیے، ابن قیم کی تم کتابیں دیکھے اعلان الموقن دیکھے ان میں سے مستقل بہت بڑا عنوان رکھا ہے، کئی مسئلوں میں سے لکھی ہیں کہ یہ مسئلہ پہلے یہ تھا فرشتہ بدل گیا، 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 حتیٰ کہ رسول یدین کے انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں لوگ جو عمل کرتے تھے ان کی روایتیں دیکھتے ہیں تو جیسے انسان کو ایک آنکھوں سے دیکھا ہے، تھوڑے دنوں کے بعد معاملہ بدل گیا، اس سے آگے جائیے رضی اللہ کے پاس جو ہے جاتے گھر میں ہوا ہے کیا بات ہے، ہم نے رسول اللہ نے جو سیکھا تھا سب سے چیز نماز تھی وہ بھی تم نے بدل دی، اس لیے تم نے وہ کام کی جو پہلے علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ماں بنا کر وہ آئے نہیں تھے, تم نے وہ کام کی جو پہلے اس میں نہیں تھے. تو اسی وقت تبدیلی شروع ہو گئی. تو اب 15ویں صدی تم کہتے ہو کہ تحفظ نہیں, کس بڑا کا نام کہ معقول آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا. جو بہت سے ان کے لیے بات راضی ہے اور جو مقلد جامع جامع نے جو کہا نبی جمبر میں جمبر فل محمد, اس کے لیے بات کبھی کوئی ضرورت نہیں. اس کو اللہ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. بڑی بات ان کے لیے ہے جن کا اللہ نے سینہ تاکی کے لیے کھولا, جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دی اور اس کا سینہ جو ہے وہ حق قبول کرنے کے لیے دیا. بڑی یہ کہا کہ ہم نے جو دیکھا ہے بڑوں کو اس بھی چلے گا, بالکل چلیں گے. ایک دفعہ بنوا لو نہیں کرتے, فلا بنا لو نہیں کرتے. اللہ کے بندر تم عربی جب ایک طرف اعلان کرتے ہو کہ ہم کسی صحابی کی تکلیف نہیں کرتے, ہم کسی امام مجھے کی تکلیف نہیں کرتے, کسی علم کی, تو ان سے ہی تمہارے آپ کے علماء لگا ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں. لالم بہت بڑے عالم گزرے ہیں, پانچویں صدی کے بہت بڑے علامہ ہیں. ان نے جو شہادت پیش کی ہے وہ انتہائی درجے کی.
کتاب محلہ اس کی مشہور ہے, علماء سے مشہور ہوئی پرتیدن سو 112 میں مطلع 448 کتاب بیان کرتے ہیں. یعنی ہم اس چیز کو مستحب سمجھتے ہیں کہ نمازی کو دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھ کر پنی نماز لیکن کی وقوفی ہی کل ہی سیاح جتنی بار نماز میں کھڑا ہونا ہے ہر کھڑے ہونے حالت میں ہاتھ باندھنا ہے. یہ پانچویں صدی کا آدمی بول رہا ہے, کبھی یہ نہیں جینے کا نہیں ہے. اچھا پھر آگے بڑھ کر کہتا ہے تقریب میں کچھ احادیث آسان کو کرنے کے بعد لکھتا ہے لہرین آفے نظارے کا نبی مجرد ابراہیم النخعی و سعید بن جبیر و مرد المیمون و محمد بن سیرین ایوب السختیانی و مرد الخمر انہم کانوا یفعلون ذلک. کہتا ہے کہ ہمیں یہ روایت ایک پوچھیے ان لوگوں سے ابراہیم النخعی صاحب کو مجرد سے سعید بن جبیر مرد المیمون محمد بن سیرین ایوب السختیانی و سمعی و کچھ تابعی کا بتا رہی. یہ سب لوگ انہیں کام کرتے تھے, اسی طرح انہیں نام پڑتے تھے. کہا یہ کہتا ہے کہ وہ قول ابی حنیفہ و شافعی و احمد و داؤد احمد دین میں سے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام حنبل اور امام داؤد, ان سب کا یہی عمل تھا, سب کا قول یہی ہے. اب کہنے تو یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ نماز کے ہر کھڑے ہونے حالت میں ہاتھ باندھے, کھڑے کا کہا سب کا قول یہی ہے. اب آپ کا تواتر کس کھڑے میں جائے گا؟ تواتر کا کوئی نشان نہیں رہا, بڑا عمل موجود تھا. بعض لوگ ایک روایت پیش کرتے ہیں جو بخاری شریف میں ان الفاظ کے ساتھ ہے. مالک بن حویر سے روایت ہے, قال کان مالک بن حویر یعینا کیف کان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غیر صلاۃ. ابو قلابہ طابری کہتا ہے کہ مالک بن حویر ہم کو نماز پڑھ کے دکھا رہا تھا, نماز کا وقت تو نہیں تھا لیکن دکھانا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز کیا ہے. فام کا نل کیا سن بار کا فام کا نل رکو سن بار سا راسن سن سب بہلیتن. یعنی پہلے فام کا نل کیا یعنی پوری طور پہ اقدار کے ساتھ قیام کیا, اس کے بعد سمبھا کا رکو کیا, کام کا رکو رکو کے اندر پورا اطمینان کیا, سما رسارا سب کو سب بار رکو سے اٹھایا, سن سب بہنے سن ہمیں مارا سڑی جو ہے ہم سب کا منا یہ کر لیے مذہب لٹکا دیے. اس سے لے لیتے ہیں ہم پوچھتے ہیں لوگ کے لحاظ سے شرح کے لحاظ سے کس بنا پر ہی آپ منا لیتے ہو؟ ہم سب کا مانا ہے اس باب سے, اس باب کی مانا لوگی تو ہے پانا, لیکن یہاں یہ تو چیز نہیں ہے. میں عام شرا یہی بولتے فتح الباری پری ہے, ان کو قاری علی جی پری ہے, وہ سب لکھتے ہیں, بس فتح الباری کا یہ نام ہے, ان کے الفاظ ہی یہ ہے. الاشاره المشهوره بالموحده المشدده انفعل من الصب كانه كنا عن رجوع اعضائي الانهناء للقيام بالانصباب وهو كائن الاسماعيلي فانتصب قائما وهي ارضه من الجميع. یہ عرفان ترکاری علی کے موجود ہے اور صاحب کے طور کے مطابق نسخوں کا اختلاف ہے بعض نسخوں میں سنخطا ہے اور یہاں بعض نسخوں میں سنخطا ہے اور بعض نسخوں میں انتخب ہے. سدائے سب کا معنی یہ ہے کہ ان سب جو ہے ان سب ہے بعض ان خیال ہے سب سے کانہ کنا کنا رجوع آزار انہار کیا ان سب یعنی اس نے اس سے یہ ظاہر کیا ہے کہ آپ سب رکو جب سر اٹھاتے تھے تو سب اس نے یعنی ادب و خوشو کے ساتھ لوٹ آتے تھے ادب و خوشو کے ساتھ سب آزاد لوٹ کے واپس آتے تھے. ان کا مانا ہوں لیا اطمینان کا یعنی اطمینان سے اسے لوٹ آتے تھے یہ مانا نہیں کہ ہاتھ لٹکا دیتے تھے شروعات کو مانا یہی لیتے ہیں. اب یہ مجھے چھوڑی ہم سے پہلے نواب وحید الزمان بڑے مشہور ہوئے ہیں انہوں نے سیاستر کے ترجمے کیے ہیں بخاری کے ترجمے اسی حدیث کے ترجمے میں لکھتے ہیں دل دھاپ کرتے ہیں
کھڑا ہونا خوشبو سے کھڑا ہونا اور خوشبو سے لوٹ کے کھڑا بل لوٹ کے تو صاف رہا ہے کہ ہاتھ سینے پر سے رکو کی وجہ سے کھل گئے اب اپنی جگہ پہ لوٹا یعنی اپنے سینے پہ لوٹا ہے. امام بخاری نے خود اس پر باب جو رکھا ہے باب الاطمینان میں کہیں نہیں رہتا ہوا رکو سے سر اٹھائے تو اطمینان ضروری ہے. مدسین تو یہ مانا کرتے ہیں نہ مت کا یہ مانا ہے نہ تمہاری شرح کا مانا ہے خدا یعنی کسی چودھری صدی کی تمہاری نہیں یہ شرح ہے ہم کیا کہیں اس کو یہاں اس سے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. بعد ایک اور روایت پیش کرتے ہیں
کھڑا ہے اگر اسے کبھی کھڑا ہے تو حاضر ہے
اگر تم ان کے بعد سوائے تو دعا کریں اس کو بتانے میں کیا ہے ہاتھ بند بتانے میں کیا ہے یہ تو سواری بچ بنتا ہے ابھی مسجد میں دیکھیے جو آدمی دروازے پہ پہنچے گا تو دیکھے گا سب کھڑی اب اگر ان کو سکون سے اٹھا کے دیکھے گا تو پھر چھپا نہیں ہے اگر وہ اسے روپا نہیں دیتا اس سے اس کو کھڑا ہی دیتا ہے مسجد میں جاتا ہے سب میں داخلے سے تو سمجھانے پہ نہیں لے دیجیے کون کرا ہوتا ہے اتنے لوگ صحیح ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے یہ کبھی بھی ہاتھ آگے نہیں کر سکتا ہے یہ سب ہو نہیں سکتا نہیں یہ کہا جا سکتا ہے اتنا بھی چیز نہیں کر سکتی ہے اس قسم کی ہے بہت سی کبھی بات کر رہے ہیں کہ کبھی آپ کے کوئی مسئلہ ساتھ نہیں ہوتا ہے ابھی سے جو کچھ ہے وہ ہاتھ بند ایک آدمی رکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی حدیث کے ساتھ نہیں ہے جو لوگ اس کے تعداد کرتے ہیں وہاں کبھی آپ کے بنا کر یا اپنے پاس ان کے بنا کر اگر ہم انسان جو سوالات کرتے ہیں ہم اگر سوال کریں کسی آدمی سے کہ ارفان یعنی ہاتھ کھولنا آپ اس کو کیا کہتے ہو عمل کہتے ہیں اللہ عمل یعنی کوئی عمل نہیں عمل ہے یا کوئی عمل نہیں اگر کہو کہ عمل ہے تو پھر اس کے لیے دلیل کریے تو پھر یہ دلیل کریے کہ نماز سکتی بھی ہے دلیل کے بغیر تو کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی دلیل چاہیے اگر کہو گے کہ عمل ہی نہیں ہے تو بے عمل نماز میں کیسے کام آئے کہ عمل نہیں نماز سے دلیل سے کرنا عمل نہیں ہو سکتا ہے اتنا ہے کہ عمل کرنا ہو میرا ایک عمل ہے کہ انسان ہاتھ بند کر کے کھڑا ہوتا ہے یہ واقعی عمل ہے وہ کام ہی نہیں یہ عمل میں کیسے آ سکتا ہے اس قسم کی ساری چیزیں جو ہے کے ساتھ بند رکھتی ہے ہم باتیں تھیں چھپاؤ ہمارے کہ آپ جب سب ساتھ اس کے لیے جو سارا بات ہے وہ بہت ہے کہ ہم ایسا نام اٹھاتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہڈیوں کے لوگ لے گئے ہڈیاں کس کو دیکھتے ہو تم اس میں بات رکھا ہوگی ہاتھ داخل ہو ہڈیوں کی بات ہو چیز پیڑھی کی خراب مکڑی رکھتے ہو اگر کہو گے کہ یہ کچھ برابی دار ہاتھ بھی داخل ہے تو سلمان بھائی اپنی جگہ پہ لوٹ آئے بات نماز کی چل رہی ہے تم بات کرو سنگر کی یا بات چل رہی ہے نماز کی نماز کی بات آ رہی ہے نماز کی بات یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کی جگہ کیا ہے ہلو میں کیا رکھنا ہاتھ لوٹنے کا لفظ ہے رجوع کا رجوع اس وقت بول جاتا بولا جاتا ہے جب کوئی چیز جائے تو فلاں لوٹ گیا وہاں گیا تھا لوٹ آیا فلاں چیز واپس آ گئی گئی تھی جب واپس آ گئی جو چیز جاتی نہیں اس کو واپس نہیں آ جاتا ہے جو پہلے موجود ہے اس میں نہیں آ جاتا ہے واپس کو کہا جاتا ہے جو چیز جا کر واپس آئے تو ہاتھ اپنی جگہ سے ہٹے کیوں ہٹے رکو کیوں جاتے ہیں